الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. کہنے کو تو یہ ایک آیت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عقیدے کی تشریح اور تفصیل اس آیت میں موجود ہے، اور امت کے ایک ایسے اجماعی مسئلے کے اوپر اس آیت میں تفصیل بیان کی گئی جو امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے. آواز ہلکی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. ایک امت کا اجماعی مسئلہ ہے، جو ایسا اجماعی مسئلہ کہ جو کوئی اس کو نہ مانے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یوں تو کلام پاک کی ہر آیت وہ اپنے اندر پورا ایک جہان رکھتی ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت سارے اللہ رب العزت نے مضامین ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلات والسلام اس دنیا میں آئے، ان میں سب سے آخری نبی وہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، نبوت کا سلسلہ یہاں ختم ہوگا. کوئی اس کی تعبیر، کوئی تشریح ایسی قابل قبول نہیں ہے اس امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو جس کی روح سے کسی بھی دعوے کے ساتھ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکے. یہ مطلب ہے عقیدہ ختم نبوت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا. نہ کوئی تشریعی نبی آئے گا، نہ غیر تشریعی نبی آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، کوئی نبی نہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ مطلب ہے عقیدہ ختم نبوت کا، اور یہ امت کے ان بنیادی مسائل میں سے ایک ہے، ان بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے، ان بنیادی ضروریات دین میں سے ایک ہے کہ کوئی اگر اس کا قائل نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں. یہ بنیادی مسئلہ. آیت کا ترجمہ پہلے میں عرض کر دوں، آیت کا ترجمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں. یعنی نسبی طور پر مردوں میں رجال کا لفظ استعمال کیا کہ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نسبی باپ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹے تھے. تین بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، جن کا نام تھا قاسم، طیب اور طاہر رضی اللہ عنہم. یہ چار آپ تین آپ کے بیٹے تھے، اور ایک بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوا، جن کا نام تھا ابراہیم. اور یہ جو حضرت ماریہ تھی، ان کو مقوقس بادشاہ تھا اسکندریہ کا، اس مقوقس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باندھی تھی، اور دو تھی یہ دو بہنیں تھیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں بھیجا تھا، جن میں سے حضرت ماریہ قبطیہ کو تو آپ نے رکھ لیا تھا، اور ایک کو اسی صحابی حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو غالباً ان کو دے دیا تھا. تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے یہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی چار بیٹے تھے، لیکن چاروں کے چاروں بہت ہی کم سنی کے اندر وفات پا گئے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ لوگوں میں کوئی اولاد، کوئی مردوں میں زندہ مردوں میں کوئی بیٹا نہیں تھا. تو ترجمہ یوں بنے گا کہ ما کان ابا محمد ابا احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یعنی نبوت آپ کے اوپر کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یا یوں ترجمہ کیا بہت سارے حضرات نے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مہر سب نبیوں پر ہے، یعنی سب نبیوں پر جو اللہ کی مہر ہے، سب سے آخری مہر گویا کہ آپ کے اوپر، نبوت کا اختتام گویا کہ آپ کے اوپر. وکان اللہ بکل شئ علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے جاننے والے. یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ اس پس منظر میں آیت کا آپ ترجمہ دیکھیے جو پس منظر پیچھے سے چلا آ رہا ہے. پیچھے جو آیتیں آئیں، ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، تو اس کے اوپر وہ احکامات آئے جس کو ہم نے تقریباً رکوع کے قریب آیاتیں آئیں، جس کا ہم نے ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی، اور یہ بتایا گیا اس کے اندر کہ دیکھو کوئی منہ بولا بیٹا ہو یا منہ بولی بیٹی ہو، اس کا نسب تبدیل نہیں ہو سکتا. جب قرآن کریم نے پیچھے بیان کیا ادعو ابناءہم آباءکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، لے پالک کے نام سے نہیں پکارو. اور جو شریعت کے پردے سے متعلق احکامات ہیں، وہ لے پالک بیٹے بیٹیوں کے اوپر اسی طرح نافذ ہوں گے جیسے اجنبی مرد اور عورت کے اوپر نافذ ہوتے ہیں. یعنی کسی نے اگر اپنے بیٹے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی آدمی کی اور اس کا جو بہن بیٹیاں ہیں وہ اس سے پردہ ختم کر دیں، نہیں، پردے کے احکامات اسی طرح ہوں گے اگرچہ منہ بولا بیٹا بنا لو. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو پیچھے واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آئے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن سے کیا تھا. پھر آپ، واقعہ لمبا ہے، پیچھے گزر چکا کہ آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان سے نکاح ان کا کامیاب نہیں ہوگا، شادی کامیاب نہیں ہوگی اور میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ پھر آپ ان سے نکاح کر لیجئے گا. یہ ایک وجہ سے کیا تھا اللہ رب العزت نے، وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، ایک منہ سے کہیں بھی بات ہوتی ہے. اور جس طرح آدمی کا اپنا حقیقی بیٹا ہو، تو بیٹے کی جو بیوی ہے وہ تو اس کی بہو ہو گئی، تو بہو سے تو نکاح جائز نہیں ہوتا. اللہ نے یہی فرمایا کہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ منہ بولا بیٹی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس کی
اگر بیوی ہے جس کو اس نے طلاق دے دی تو وہ آدمی جو اس کو اپنا بیٹا کہتا ہے وہ بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ حکم پیچھے آیا, اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض بھی بہت کی. عرب کے ماحول میں منہ بولے بیٹے کو وہی سمجھا جاتا تھا جو کہ حقیقی بیٹے کو سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کی تشریح کر کے لوگوں کے معاملے کو صاف کیا. جو پیچھے آیات اس کو بیان کی گئی, یہ تو پچھلی آیات کی بات ہے. اس پس منظر میں یہ آیت کو آپ دیکھیے کہ ما کانا محمد ابا احد. اب جتنے مرد موجود ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وہ اور ان کے بعد, فرمایا کہ کوئی کسی کے باپ, کسی مردوں میں سے کسی کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. چار بیٹے تھے, ان کا تو کم عمری میں انتقال ہو گیا. پھر آگے فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ نسبی باپ تو مردوں کے نہیں ہے لیکن جتنے امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن میں تمام مرد آ گئے, تمام امتی آ گئے, عورتیں آ گئیں, مرد آ گئے, سب کے روحانی باپ ہیں. روحانی باپ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ, لیکن وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں, روحانی باپ ہیں, ہمارے امتی ہیں, سب کے وہ امت. تو اس کو اس عقیدے کی یہاں پر اس کی تشریح ہو گئی. کہ دوسری قسم ہے ابوت روحانیہ, وہ تمام امتیوں کو حاصل ہے, وہ ان کو بھی حاصل ہے. لیکن جو روحانی باپ ہوتا ہے اس کے احکامات عام باپ والے نہیں ہوتے. تمام احکامات وہی ہوں گے پردے کے حوالے سے اور عام معاملات میں جو ایک عام انسانوں کے ہوتے ہیں. اب جیسے استاذ ہے, استاذ کو کہتے ہیں کہ روحانی باپ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی استاذ اپنی شاگرد سے شادی کرنا چاہے, شاگردہ سے شادی کرنا ہے, تو شادی ہو سکتی ہے اس کی. کوئی پردہ ختم نہیں ہو سکتا, روحانی باپ تو کہہ دیں گے. لیکن کیا شاگرد اگر لڑکی ہے اور استاذ جو ہے اگر کون ہے, مرد ہے؟ یہ معاملہ برعکس ہے کہ استاذ جو ہے وہ کوئی خاتون ہے اور جو ہے وہ شاگرد جو ہے کوئی مرد ہے. تو پردے کے احکامات, نکاح کے احکامات وہ اپنی جگہ پر ایسے ہی رہیں گے جیسے عام امت کے ساتھ. تو یہاں یہ بات بیان فرمائی, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے, اور عقیدے ہمیں اپنے آپ کو خود بھی سیکھنے چاہیے, عقیدے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے, خاص طور پہ ایسے عقیدے جن کا تعلق کس کے ساتھ ہو, ایمانیات کے ساتھ. آج کل یہ معاملہ اس لیے ضروری ہو گیا کہ جب سے انٹرنیٹ آ گئے, موبائل آ گئے, اسمارٹ فون آ گئے, انٹرنیٹ آپ کے ہر انسان کے پاس ہے, تو اچھی بری خراب عقیدے, غلط عقیدے, غلط باتیں ہر انسان کی پہنچ میں آ گئی. اچانک کوئی کلپ آ گیا, اچانک کسی کی تقریر آ گئی, کوئی غلط عقیدہ بیان کر رہا ہے, کوئی غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے, تو انسان بہک جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں. اس لیے ایسے عقیدوں کو ضرور بیان کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے, خود بھی سیکھیں, اپنے گھر میں بچوں کو, خواتین کو بتائیں, تاکہ کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو. یہ جب آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام کو یہ بات پتا تھی, سب کو پتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی تعویل کے حوالے سے نہیں آیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, ان کا زمانہ خلافت تھا, تو مسیلمہ کذاب کا فتنہ ظاہر ہوا. یہ پہلا جھوٹا مدعی نبوت تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا, کیونکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے دائرہ ایمان سے خارج, یہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ کو ماننا یہ ایک عقیدہ ہے, قرآن کو ماننا یہ ایک عقیدہ ہے, اسی طرح اللہ کے نبی کو نبی ماننا ایک عقیدہ اور نبی کو خاتم النبیین ماننا دوسرا عقیدہ, یہ دو الگ الگ بات ہیں. کوئی کہا کہ میں نبی کو مانتا ہوں, مانتا تو ہوں, لیکن خاتم النبیین بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہمارے ہاں قادیانی یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نبی کو مانتے. ارے مانتے تو ہو کہ ہاں نبی ہیں, یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہاں پھر بغلے بجاتے ہیں اپنی, الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں. تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلا مدعی نبوت پیدا ہوا مسلمہ کذاب، یہ پہلا مدعی نبوت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف ایک جماعت تیار کی، جو بارہ جو ایک بڑی جماعت تھی، انہوں نے جا کر ان سے جا کر لڑائی کی، ان سے جا کر جنگ کی، اور 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں بدری صحابی بھی تھے. بدری صحابی، بہت بڑی بات ہے بدری صحابی، کیا اونچا مقام ہے بدری صحابیین کا. وہ شہید ہوئے، بیش سینکڑوں کے حساب سے حفاظ اور قرہ شہید ہوئے، اور 1200 صحابہ کرام اس بات پر شہید ہوئے کہ عقیدہ ختم نبوت پر شہادت تھی، کوئی معمولی مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد اسود انسی پیدا ہوا، اس کے بعد اور پیدا ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے جھوٹے مدعیان نبوت. ہر زمانے میں اس وقت کے مسلمانوں نے، علماء نے، اہل حق نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آ گیا قادیانیت تک، مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ سلسلہ آ گیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دعوی ختم نبوت کیا. یہ بات سمجھنی ضروری ہے، کیونکہ آج کل قادیانیت کا معاملہ پھر سر اٹھانے لگا ہے. ہم لوگوں کو اپنے عقیدے کو سمجھنے کے لیے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے، کہ ہم کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں. ذرا سا بھی نرم گوشہ رکھیے گا، ایمان ہاتھ سے جائے گا. یاد رکھیے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور شروع میں تو وہ یوں کہتا رہا کہ میں جو ہوں غیر تشریعی نبی ہوں. یعنی تشریع نبی، دو قسموں کے نبی آتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ایک وہ انبیاء کرام ہوتے تھے جو شریعت بھی ساتھ لے کر آتے تھے، نئی شریعت ہے، نئی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام توریت کے ساتھ آئے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے ساتھ آئے، زبور لے کر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، صحف ابراہیمی آئے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک نازل ہوا. یہ سارے انبیاء وہ ہیں جو کہ تشریعی نبی ہیں، شریعت لے کر آئے، نئی شریعت لے کر آئے. ہر نبی کے آنے کے بعد پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو توریت منسوخ ہو گئی، بات سمجھ آ رہی؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو زبور منسوخ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد توریت آئی، توریت کے بعد پھر انجیل آئی، انجیل آئی تو توریت منسوخ ہو گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کلام پاک آیا تو انجیل منسوخ ہو گئی. یہ سلسلہ اللہ کا بنایا ہوا، ترتیب بنائی ہوئی اللہ کی. ان کو کہتے تشریعی نبی، ایسے نبی جو نبی بھی ہیں اور ساتھ میں نئی شریعت بھی لے کر آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام تو آئے تقریباً 124,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، لیکن ہر نبی کے ساتھ نئی شریعت نہیں آئی. جو بعد میں انبیاء کرام آتے رہے وہ پرانی شریعت کی تشریح کرتے رہے، اسی کی تبلیغ کرتے رہے، اسی کی دعوت دیتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توریت بھیجی، تو جتنے بعد میں انبیاء کرام آئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کو دعوت و تبلیغ کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، تو یہ اعلان عام ہو گیا کہ قرآن بھی اللہ کی آخری کتاب اور نبی بھی یہ اللہ کے آخری نبی. اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نے بھی نہیں آنا اور نہ کسی نبی نے آنا ہے، بس یہ آخری نبی ہے. یہ عقیدہ. تو مرزا غلام قادیانی نے شروع میں یہ دعویٰ کیا کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں. 1902 میں یہ دعویٰ کیا کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں. غیر تشریعی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعوت کو اور ان کی ہی کتاب کی تبلیغ کروں گا، یہ مطلب ہے میرے غیر تشریعی نبیوں نے. 1902 میں یہ دعویٰ کیا. پھر 1905 میں جا کر اس نے باقاعدہ اپنے نبی تشریعی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ویسی ہی شریعت لے کر آ رہا ہوں، نعوذ باللہ، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. تو 1905 میں یہ دعویٰ کر دیا اس نے کہ میں تشریعی نبی. اور ایک نئی اصطلاح گھڑی جو پیچھے ماز تشریح اور غیر تشریح کی تو تشریح پرانی چلی آ رہی تھی، لیکن نئی اصطلاح گھڑی، اس اصطلاح کا حاصل یہ تھا کہ ایک ذلی بروزی کا لفظ اس نے استعمال کیا مرزا غلام قادیانی نے، کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں ذلی. ذلی کے معنی ہوتے ذل سایہ، اور بروزی کے معنی ہوتے ظاہر ہونا. اس کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے نا، اللہ محفوظ فرمائے، یعنی ہندو کہتے ہیں نا دوسرا جنم انسان کا ہے نا جی، کہ دوسرا جنم ہو گیا، سب ایک جنم وہ تھا اور ایک جنم بعد میں ہوگا. اسلام کا تو یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ نئی اصطلاح گھڑی ذل بروزی کی، کہ اصل نبی اللہ نے ایک ہی نبی کو نعوذ باللہ دو مرتبہ نازل کیا. ایک نبی کو مکہ میں نازل کیا جس کا نام محمد تھا، اور نعوذ باللہ دوسرے نبی کو قادیان میں نازل کیا جس کا نام یہ تھا، اپنا نام بتایا اس نے، نام بھی لینے کو دل نہیں چاہتا زبان سے، تو یہ نام اس نے اپنا بتایا اور کہا کہ میں ذلی ہوں بروزی ہوں. ذل کے معنی ہوتے ہیں سائے کے، کہ جیسا کوئی سایہ ہو تو سایہ اسی کا ہوگا جس کا سایہ ہے. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اللہ کے نبی کا سایہ ہوں. اور بروزی کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، یعنی ایک نبی وہ تھے جو پہلے ظاہر ہوئے، اور ایک نبی وہ ہیں جو کہ اب ظاہر ہوا، یعنی میں اپنے آپ کو کہتا ہے وہ کہ میں ظاہر ہوا. تو گویا کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں، یہ تعبیر ہے اس کی. ہم دونوں گویا کہ کیا ہیں، ایک ہی ہیں. وہ اللہ کے نبی، ان کا نام محمد تھا، میرا نام غلام احمد ہے. وہ مکہ میں پیدا ہوا، میں قادیان میں پیدا ہوا، بس یہ فرق ہے، باقی میں اور وہ ایک ہی ہیں. جیسی شریعت ان کی تھی ایسی شریعت میری ہے، اس پر آ کر انہوں نے اپنا یہ کام کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ہاں تو کوئی بھی آ جائے دھجا بھی دعویٰ کر دے کسی بات کا تو لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ایک فوج ظفر موج اس کے ساتھ ہو گئی، اور جناب اس کو نبی ماننے لگ گئے. اور عقیدے لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں، جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگ انہی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. جن کے عقیدے مضبوط ہوں، وہ قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہوں، تو وہ ایسے شیطانوں کے چال بازیوں سے بچ جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں پہلے کہا کہ میں غیر تشریعی ہوں، یعنی میرے اوپر کوئی نئی شریعت نہیں آئی. بعد میں اس نے کہا کہ میں تشریعی ہوں، یعنی نئی شریعت لے کر میں آیا. اور ذلی بروزی کی اس نے کیا کی، تشریح کی، کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں. یہ ان کی دعوے کی حقیقت تھی. اور آپ یہ جو اصطلاح ہے ذلی بروزی کی، قرآن میں حدیث میں کوئی اصطلاح اس لفظ کی استعمال نہیں ہوئی. جب بھی لفظ آتا ہے خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی ہیں جو کہ آخری نبی ہیں، جب یہ تشریح آتی ہے کوئی تشریح قرآن اور حدیث میں قابل قبول نہیں ذلی بروزی کی. یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. نہ غلام قادیانی تشریح غیر تشریح نبی کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ یہ ذلی بروزی کا کوئی سوال ہے. یہ اپنی اس کی اپنی اصطلاح کی ایجاد ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب من گھڑت. یہ تھی ان کے دعوے کی حقیقت اور غلام قادیانی کی حقیقت. اس بنیاد کے اوپر پھر ان کی جماعت جو تھی، قادیانی جماعت جو تھی، یہ شروع میں ایک ہی چلتی رہی، شروع میں ایک ہی رہی. ان کا جھگڑا ہوا جب مرزا غلام قادیانی کا جب مرا یہ، تو ان کا جھگڑا ہوا خلافت کے مسئلے کے اوپر. خلافت کے مسئلے پر جھگڑا ہوا تو انہوں نے اپنا جو خلیفہ مقرر کیا، اس خلیفہ کو جو مقرر ہوا، اس پر ان کو اعتراض پیدا ہوا دوسری جماعت. اور پھر ان کے دو حصے بٹ گئے، جو حقیقت میں اختلاف تھا ان کا خلافت کے اوپر تھا. ایک لاہوری فرقہ بن گیا اور ایک قادیانی پارٹی ہے جو ابھی بھی معروف ہے قادیانی کے نام سے. یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی بھی بولتے ہیں اور قادیانی بھی بولتے ہیں. یہ فرقہ بن گیا. قادیانی جو ہیں یہ تینوں کے، یہ دونوں کے دونوں عقیدے ان کے ملتے جلتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں عرض فرق عرض کروں گا. ایک یہ مسئلہ ختم نبوت، ان سے ہمارے تین اختلاف ہیں قادیانیوں سے. نمبر ایک، ختم نبوت. یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی. اور دوسرا اختلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے حوالے سے. ہمارا قرآن پاک کا عقیدہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا، موت دے کر نہیں زندہ اٹھا لیا، اور جب قرب قیامت ہوگا اور یہودیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جنگیں کر رہے ہوں گے اور جب بڑی جنگ شروع ہونے والی ہوگی تو اس رات اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دمشق کی جامع مسجد دمشق کی مینار شرقیہ پر نازل فرمائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمائے۔ اور پھر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، پھر وہ جہاد شروع ہوگا، جہاد تو چل ہی رہا ہوگا لیکن جہاد شروع ہوگا، اب نئی قیادت آ گئی اور اپنی سابقہ نبوت پر برقرار رہیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی مثال حضرات علماء اکرام نے لکھی کہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک میں غیر ملکی دورے پر چلا جائے، ہمارے پاکستان میں سعودی عرب کا بادشاہ آ جائے، آپ کیا کہو گے کہ یہ بادشاہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے؟ آپ کہو گے کہ نہیں وہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے، یہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے کہ اپنے وقت کے نبی ہیں یا اپنے وقت کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر آتا ہے روایات کے اندر کہ پھر جنگ ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی، جنگ بھی ہوگی، اور پھر مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے۔ لد آج کل ایئر بیس ہے اسرائیل کا، لد لام دال یہ ایئر بیس ہے ابھی بھی لے، اور میں نے اس کی تصویریں دیکھی اسرائیل سے، جو تصویریں بعض ساتھی جو کہ اسرائیل وغیرہ کا دورہ کرتے ہیں، پاکستانی تو کوئی نہیں جا سکتا غیر دوسرے ممالک کے لوگ گئے، انہوں نے وہاں سے اس کی تصویر کھینچ کر بھیجی ہے، تو وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہونا نزلہ، یعنی اپنا نام انہوں نے لکھا، دجال کا نام لکھتے السلام کر کے لکھا کہ وہ آئیں گے یہاں پہ۔ تو بہرحال روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مقام لد پر قتل فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے، دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی موت دے دیں گے، عیسائیت اور مسلمان ختم ہو جائیں گے، یعنی عیسائیت اور مسلمان کا اختلاف ختم ہو جائے۔ ابھی تو ہم دو الگ الگ جماعتیں ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر اپنے عیسائیوں کو کہیں گے کہ دین حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تو وہ سارے کے سارے آپس میں مل جائیں گے، اور یہ عیسائی اور مسلمانوں کا اختلاف ہی آپس کا مذہب کا ختم ہو کر سب ایک ہو جائے گی، پھر یہ سب مل کر یہودیوں کا قتل عام کریں گے جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے، اور ایسا قتل عام ہوگا کہ یہودیوں کا بالکل ہی قتل عام ہو کے رہ جائے گا۔ جب اسرائیل بنا تو میرے دادا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر صاحب معرفت القرآن، تو اس پاری دنیا میں ہنگامہ تھا جب فلسطین وجود میں آیا، فلسطین کے ساتھ اسرائیل وجود میں آیا، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اسرائیل یہودیوں کی کوئی ملک نہیں تھا، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، ان کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پوری دنیا میں یہودیوں کو ڈھونڈتے پھرتے کہ یہودی کہاں پھر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسرائیل بنوایا، یہ بھی ایک کرشمہ غیبی ہے اللہ کا کہ یہودیوں کو کہاں جمع کر دیا، ایک مرکز پہ جمع کر دیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام آسان ہو جائے، جب وہ آ کر قتال کریں گے اور ان کا قتل عام کریں گے تو ان کو ڈھونڈنا نہ پڑے، اس لیے جمع ہو گئے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن کریم نے بھی اس عقیدے کو بیان کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا علامات میں قیامت میں، کہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، حیات عیسیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نازل فرمائے۔ یہ جو قادیانی ہیں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اب وہ زندہ نہیں ہے، اور میں ان کی جگہ پر اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے مرزا غلام قادیانی، اپنے ایک تو دعوی ختم نبوت کرتا ہے کہ میں وہ ہوں، اور کہتے ہیں میں مسیح موعود بھی ہوں، جو دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کو تو وفات ہو گئی، اور اب میں جو آیا ہوں میں وہ آیا ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ تو دوسرا اختلاف ہمارا ان سے یہ، ایک عقیدہ ختم نبوت، دوسرا ان کا دعویٰ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں، میں مسیح موعود ہوں، ہم یہ کہتے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تمہاری کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور وہ دوبارہ آئیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ اس تیسرا اختلاف قادیانیوں سے، ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں قادیانی کہ یہ چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو جھوٹ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جس طرح اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں تمام گناہوں سے، وہ کہتے ہیں یہ بھی نعوذ باللہ یہ بھی معصوم. حالانکہ ان کی اگر آپ حالات زندگی پڑھیں، یہاں میں بتا نہیں سکتا، وہ اتنے شرمناک ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، اتنے شرمناک ہیں اخلاقی طور پہ کہ آپ اس کو بتاتے بھی شرم آتی ہے. خواتین سے ان کے تعلقات اور وہ بھی عجیب و غریب معاملات، وہ زندگی ایسی گزر رہی، اور پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ چونکہ نبی ہے لہذا معصوم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جھوٹ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، وہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اگر آپ قادیانیت پر ان کی کتابیں پڑھیں، رد قادیانیت پر، تو آپ کو ان کتابوں میں جو مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ ہیں، جھوٹے دعوی ہیں، وہ بھرے پڑے ہیں کتابوں کے اندر. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے آئینہ قادیانیت، انہوں نے ان تینوں باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کون کون سی تین چیزیں؟ ختم نبوت کا عقیدہ، نمبر دو حیات عیسیٰ علیہ السلام، نمبر تین کسب مرزا. اس کو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ختم نبوت، اس میں حضرت نے 100 سے زیادہ آیاتیں لکھی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں، اور 220 احادیث لکھی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں. اتنا بڑا اجماعی مسئلہ وہ یہ مسئلہ. تو یہ تین ہمارے ان سے بنیادی اختلاف، اور تینوں کے اوپر قرآن پاک کے دلائل. عقیدہ ختم نبوت، یہ قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، اور بہت ساری آیتیں، میں نے کہا 100 سے اوپر آیتیں عقیدہ ختم نبوت کو جو بتاتی ہیں. حدیثیں 200 سے اوپر حدیثیں. پھر حیات عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک کی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، وہ بھری پڑی ہیں. پھر ان کا آپس میں جھوٹ ہونا، یہ بھرا پڑا. تو یہ ہے ان کے پھر دو فرقے ہیں، ایک ہے قادیانی فرقہ جو نبی بھی مانتا ہے، اور قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے تمام دعووں میں سچا مانتا ہے. دوسرا فرقہ لاہوری فرقہ. لاہوری فرقہ یہ کہتا ہے، پہلے تو یہ سب ایک تھے، لاہوری فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی تو نہیں مانتے، لیکن اس کے دعووں میں سچا مانتے. تو نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ نبوت ہو گئی. اسی لیے جب یہ فیصلہ کیا تمام دنیا کے علماء کرام نے مل کر کہ قادیانی کافر ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہیں، انہوں نے دونوں فرقوں کو کافر قرار دیا، احمدی فرقہ اور لاہوری فرقہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ قادیانی فرقہ اور لاہوری فرقہ، یہ دونوں اس کو انہوں نے کہا کہ دونوں کافر. آپ کو معلوم ہے کہ جب اسمبلی کے اندر بحث ہوئی، اور اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی طرف سے یہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی گئی، جس کے رئیس مقرر ہوئے حضرت مولانا یوسف علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ساری دنیا کے علماء ساتھ تھے، وہ اس کے رئیس مقرر ہوئے، اور پھر اسمبلی کے اندر مسلمانوں نے یہ اپنا بل پیش کیا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، اور بڑی تفصیل سے کتاب لکھی گئی، اور جو ہے اس جو جواب لکھا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، اس کا ایک حصہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا تھا، اور اس کا ایک حصہ یہ مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پچھلے دنوں شہید کیا گیا، انہوں نے لکھا تھا، اور نظر ثانی سب نے مل کر کی، سب کا ایک ہی بات تھی، اس کو داخل کیا گیا. اور پھر یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تاریخ ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ تمام قادیانی بشمول احمدی بشمول لاہوری فرقہ، ان کے تمام دعووں کے ساتھ یہ کافر ہیں، دائرہ ایمان سے خارج ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی وہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں. یہ کل چھوٹی سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی آپ کے سامنے عرض کی، تاکہ آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. یہاں جو دھوکہ دیتے ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قادیانی دھوکہ مسلمانوں کو کہاں دیتے ہیں. آپ کسی قادیانی سے بات کریں، میں نے بڑے اچھے اچھے مسلمانوں کو دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا عقیدہ تو خراب نہیں ہوا، لیکن ان کی باتوں میں وہ آ گئے. یہ چکر یہاں دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جا کر دنیا کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں یہ قادیانی کہ ہمیں تو بلا وجہ ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، پاکستان میں ہماری جڑیں کاٹی گئیں، ہمارا تو عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو تو ہم مانتے ہیں. اچھا جی، آدمی کے پہلی کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن کو مانتے ہیں تو ان کو کافر کس نے کہہ دیا؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے جیسی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی پانچ نمازوں کے قائل ہیں، میں تو کوئی فرق نہیں کرتا، ہمارا عقیدہ بھی نمازوں کا، روزوں کا بھی وہی ہے، حج کا بھی وہی ہے، جو آپ کے عقیدے وہ ہمارے عقیدے. پھر اگلا آدمی سب سے پہلا سوال کرتا ہے کیا تم محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں مانتے ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں. کیا قرآن ان کے اوپر نازل ہوا؟ ہاں جی نازل ہوا. حدیثوں کو مانتے ہیں؟ حدیثوں کو بھی مانتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ان کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی. آپ ان کو اب کرے دیں اندر سے، ان سے پوچھو کہ بتاؤ کیا نبی آخر الزماں بھی مانتے ہو؟ یہاں یہ اب آگے پیچھے ہوں گے، یہاں یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم مانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ بھی کہتے ہیں نبی آخر الزماں ہیں، لیکن تشریعی نبی ہونے کے اعتبار سے آخر الزماں ہیں، غیر تشریعی ہونے کے اعتبار سے آخر الزماں نہیں، نعوذ باللہ. یہ بھی یہی تو فساد ہے اور کیا، یہ تعویل ہے. یہ تعویل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت ہے وہ کسی تعویل کے بغیر ہے، یاد رکھی، کوئی ذلی بروزی نہیں، کوئی تشریح غیر تشریح کی تفصیل نہیں، ہر لحاظ سے ختم نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے جب یہاں یہ سوال کیا جائے، اور آپ کو میں عرض کروں یہ جو آیت ہے، اس آیت کو بعض قادیانی کمپنیوں نے اپنی دکانوں اور اپنی فیکٹریوں کے اوپر مونوگرام کے طور پہ لگا رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اس آیت کو مانتے ہیں پھر بھی ہمیں لوگ کافر کہتے ہیں. میں نام نہیں لیتا وہ کون کون سے ادارے ہیں، لیکن ہیں کہ انہوں نے، ہیں قادیانی کمپنیاں، انہوں نے اپنے مونوگرام کے طور پر اس آیت کو لکھا ہوا ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہتے اس پر تو ہمارا عقیدہ. آدمی کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہو گئی، یہ تو ختم نبوت کے قائل ہیں. آپ ان سے صاف صاف پوچھیں کہ قاضی ورزا غلام قادیانی کو کافر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہاں پر آپ سے آگے پیچھے ہوں گے. ہم ایک کانفرنس میں گئے ہوئے تھے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ابوظہبی، وہاں کی وزارت الاوقاف نے کانفرنس بلائی ہوئی تھی اور پوری دنیا کے علماء کو انہوں نے بلایا ہوا تھا. ہم حیران ہو گئے، میرے سے ایک صاحب آ کر ملے اور بڑے اچھے طریقے سے، پاکستانی صاحب، کسی کا کہ نہیں پتا ہوتا چہرے پہ اس کے کیا لکھا ہے، کون ہے، مسلمان ہے کیا ہے. تو آ کر میرے سے ملا اور کہا کہ وہ میرا نام فلانا ہے، میں یو کے میں رہتا ہوں، کون سے ملک کا نام لیا نما رہتا ہوں، اور میں احمدی ہوں. میرے اسے کان کھڑے ہوئے، میں نے کہا احمدی ہے، مسلمانوں کے استعمال میں کرنے کیا ہے؟ پھر اس نے میں نے دیکھا کہ وہ میرے والد صاحب سے بھی مل رہے تھے، اوروں سے بھی مل رہے تھے، اور علماء سے بھی مل رہے تھے. ہم نے جا کر میں نے والد صاحب سے بھی عرض کیا، پھر سب نے کہا کہ بھائی ان جو منتظمین ہیں وہ بھی بڑے پکے علماء تھے، جو منتظمین تھے ان کو جا کر بتایا جائے کہ بھائی یہ اپنے مسلمانوں کا جو علماء کا اجتماع ہے اس میں قادیانی کس مقصد کے لیے آئے ہوئے. تو آپ یقین مانیں جب ان منتظمین سے بات کی گئی، انہوں نے ہم سے یہی بحث کی کہ ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کے نبی کو نبی آخر الزماں مانتے ہیں، اور یہ تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، تو ان کو کس وجہ سے غیر مسلم کہا جا رہا ہے؟ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں نہیں مانتے، قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی آخر الزماں نہیں مانتے. پھر انہوں نے یہ اعتراض ان کو کیا، منتظمین کو، کہ چلیں آپ کی اس کانفرنس میں غیر مسلم سے بھی تو آپ سلام دعا کرتے ہو، یہ تو نہیں کہ غیر مسلموں کو آپ بھگا دیتے ہو، آپ کے اس کانفرنس میں کچھ غیر مسلم بھی تھے. ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لو، پھر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. آپ کہو کہ ہم غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے آپ اقلیت کے طور پہ آ جاؤ. آج یہ لوگ یہ جو دو پروپیگنڈے سب سے زیادہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں عقیدہ کا معاملہ. ایک یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اس یہ کافی نہیں ہے، مانتے ہیں نبی آخر الزماں مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر مانتے ہیں، اس تفصیل کے ساتھ آپ بات کیجئے. اور کسی تشریح کے اعتبار سے کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ ہے، اس تفصیل کے ساتھ آپ ان سے بات کریں. نمبر دو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب غیر مسلموں سے تعلقات تو اللہ کے نبی نے بھی رکھے، ہمارے ساتھ کیوں تعلقات نہیں رکھے جاتے؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، غیر مسلم عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور ہندو ہیں یا ہندو مت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نقطہ نظر کے ساتھ ہیں کہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں سے تو اللہ کے نبی نے بھی معاہدات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے، مدینہ طیبہ میں یہودیوں سے معاہدے ہوئے، قریظہ سے معاہدہ ہوا، اور بھی غیر مسلموں سے آپ کے بہت سارے معاہدات ہوئے، مشرکین مکہ سے آپ کے معاہدات ہوئے، لیکن وہ اس تصور کے ساتھ تھے کہ دوسرا غیر مسلم ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے قادیانیت کی، آپ کہو اپنے آپ کو مسلمان اور اندر سے ہو کفر، اس کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ زندیق۔ زندیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اوپر سے ظاہر کرے مسلمان لیکن اندر سے کافر ہے، عقیدوں کا خلاف ہے، یہ زندیق ہے شریعت کی اصطلاح۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ ہم یہ قادیانی کمپنیوں کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس سے دھوکہ مت کھائیے، وہ آیت کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح نبی آخر الزمان نہیں مانتے، بلکہ میں کا تو پوری کسی بھی طرح نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں پاکستان میں برداشت نہیں کیا جا رہا، اور غیر مسلم تو برداشت ہو رہے ہیں، ہم برداشت نہیں ہو رہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی کوئی مسئلہ اٹھا تھا، مجھے واقعی یاد نہیں رہا، اس میں بھی لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی جب غیر مسلم آ سکتے تو یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ غیر مسلم مان لے اپنے آپ کو تو ٹھیک ہے، مان لے غیر مسلم، اقلیت میں آ جائیں، کہہ دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، سارا جھگڑا ختم ہے، تو وہ غیر مسلم ہیں۔ ہم جھگڑا اس بات کے اوپر ہے کہ وہ کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کہتے تم مسلمان نہیں ہو، تم کیسے مسلمان ہو، وہ کیسے سکتا؟ یہ ہے ساری بات کا حاصل، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جس کا معلوم ہونا، معلوم کرنا، بتانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آپ کو میں اس کی واضح سے مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے، اگر یہ دشمنوں کے اعلی کار نہ ہوتے تو آج قادیانیوں کو یورپ میں اتنی زیادہ مراعات حاصل ہیں، اتنی مراعات حاصل ہیں، امریکہ میں اتنی مراعات حاصل ہیں کہ وہ جا کر بس اتنا کہہ دے ویزے کے لیے کہ میں احمدی لاہوری گروپ سے تعلق کا قادیانی ہے، ان کو ویزے میں کوئی مشکل نہیں۔ بھرے پڑے ہیں قادیانی آپ کے جرمنی کے اندر اور آپ کے یورپ کے دوسرے ملکوں کے اندر، بھرے پڑے ہیں قادیانی، ان کو کیوں ویزے دے رہے ہیں اگر یہ اتنے پکے مسلمان ہیں؟ اور وجہ یہی ہے کہ ان کے اہلکار تھا غلام احمد قادیانی، ایک اسلام کے اندر ایک شوشہ چھوڑنا تھا، پاکستان بنتے وقت جہاں انہوں نے مسئلہ کشمیر کا شوشہ چھوڑا، وہاں یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ چلو وہ سیاسی بنیادوں پر ہوگا، حکومتی بنیادوں پر ہوگا، یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہے، بس یہ بات۔ اس لیے اس عقیدہ کا تحفظ یہ ضروری ہے، اور عقیدہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، ایمان کا مدار انسان کے ایمان، دین کا مدار انسان کے مسلمان ہونے پر ہے، مدار دین جو ہے ایمان کے ساتھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ۔ اس لیے آج ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں آج اسکولوں میں، کالجز میں دین نام کی کوئی چیز جو پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل ناکافی ہو، بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہو۔ قرآن پاک کی سورہ قل اللہ تو یاد ہوتی نہیں، سورہ فاتحہ بھی تجوید کے ساتھ سیدھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو ایسی چیزوں کو اپنے بچوں کو اور اپنے سب کو سکھانا ہمارے لیے فرض میں داخل۔ ہم ایک چیز میں بڑے سست ہیں جو ہمارے جس سے ہمارے گھر خالی ہیں، بلکہ ایک چیز نہیں کئی چیزوں کی میں نشاندہی۔ نمازوں کا تو چلو الحمدللہ گھروں میں تعلیم بھی ہوتی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں اور بچے بھی جانتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں، مسجدوں میں بھی الحمدللہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن عقیدوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ہمارے اچھے اچھے دینداروں کو عقیدوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی آدمی غلط بات کرتا ہے تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہے جو غلط عقیدے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا ہمارے مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں طرح طرح کی بدعات پر کیا ہو رہا ہے، مرادیں کس سے مانگی جا رہی ہیں؟ انسانوں سے۔ حاجتیں کس سے مانگی جا رہی ہیں؟ انسانوں سے۔ زندگی کس سے مانگی جا رہی ہے؟ ان مردہ قبروں سے۔ یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ تو یہ عقیدے کمزور ہیں تو ہم ان جہنم کے اوپر جا رہے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیے ہم محرم الحرام پہ، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اہل تشیع سے تعلق ہے، ایک وہ سنی ہے جو ان کاموں میں لگے پڑے۔ ابھی ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیے کہ ربیع الاول میں کون کون سی بدعت نہیں ہوتی، کون کون سے عقیدے نہیں ہوتے لوگوں کے، تو بھائی ہم اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو عقیدے کی بات نہیں سکھائیں گے، خود نہیں سیکھیں گے، ہمارا ایمان کہاں بچے گا؟ ایک بات تو یہ ہمارا سب سے کمزور پہلو ہے. اسی لیے میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں دینی تعلیم کا اہتمام سے اہتمام کریں تاکہ عقیدے درست ہو. سب سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر غلط عقیدے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کی بقا نہیں رہتی اگر عقیدہ غلط. ہزار نیکیاں کر لو عقیدہ غلط ہے تو ایمان ہی، نماز قابل قبول نہیں، حج قابل قبول نہیں. تو پہلی چیز یہ ہمارے ہاں کا بہت کمزور حصہ ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. نمبر دو، نماز کا تو میں عبادات کا تو چلو پھر بھی ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، مسائل بھی پتہ ہوتے ہیں. نمبر دو، ہمارے ہاں جو معاملات ہیں روپے پیسے کے معاملات، وہ اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ حرام حلال کی تمیز ہی ختم ہو چکی، فکر ہی ختم ہو گئی کہ پیسہ حلال ہونا بھی کوئی شریعت کا حکم ہے، کوئی شریعت کی ضرورت ہے. بس پیسہ جہاں سے دل چاہے آ جائے، اچھے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، روپے پیسہ حلال نہیں ہو. یہ دوسری چیز معاملات، اپنے معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اس کے بغیر. اگر آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، لیکن آمدنی حرام ہو. تو حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ اگر ایک آدمی سود کا ایک نوالہ بھی کھاتا ہے تو حصہ جہنمی ہے، ایک درہم سود کا استعمال کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو بتائیے کہاں گیا ہماری عبادت؟ جبھی تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آج لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں رد ہو جاتی ہیں. اللہ مانو الحفظ. یہ تیسرا حصہ. چوتھی چیز ہماری معاشرت، رہن سہن ہمارا شریعت کے مطابق نہیں، آپس میں تعلقات خراب ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو ستاتا ہے، آپس میں بات چیت بند ہے، گفتگویں بند ہیں، بہن بھائیوں کے تعلقات خراب، بھائی بھائی کے تعلقات خراب، اس کے اس سے خراب، اس کے اس سے خراب، ایک سلسلہ. تو بھائی یہ چیزیں دین کی ہیں، یہ ہم اپنے گھروں میں ہی سیکھ سکیں گے یا مدرسوں میں سیکھ سکیں گے. اس کے بغیر اب آپ کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنے بچوں کو سکھانے کا. آپ اگر اپنے اس کفر کی یلغار سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ ہم دینی تعلیم کا اہتمام کریں اور ذہن سازی کریں. ورنہ یہ انٹرنیٹ نے، ورنہ یہ موبائلوں نے، یقین مانیے کہیں ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دے. اخلاق پر تو پڑ گیا آپ کے ڈاکہ، اخلاقیات میں تو ہمارا ڈاکہ پڑ چکا، کہیں ایمان بھی ہاتھوں سے نہ چلا جائے. اللہ سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم نے آج آیت پڑھی، کہنے کو تو ایک آیت ہے لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ پورا ایک جہان پوشیدہ ہے عقیدے کا. اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو سلامت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر ہم کو نصیب فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان پر سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. یا رب کریم ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. یا رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال